بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد درس سے پہلے دو ایک مسئلے ان کا مذاکرہ کیا جاتا ہے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ میں بچہ ہے اور اس کو کوئی مجبوری پیش آ جائے جیسے اندازہ ہو جائے کہ اس کو پیشاب آ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو بڑے آدمی کو جو ساتھ میں ہیں یہ چاہیے کہ وہ نماز توڑ دے مسئلہ چونکہ معلوم نہیں رہتا تو اس کی وجہ سے آدمی مخمصے میں آ جاتا ہے کہ کیا کرے تو جیسے آج بھی ایک ہمارے دوست کے ساتھ میں چھوٹا سا حادثہ ہو گیا ان کے بچے کے ساتھ کہ اس کو پیشاب بہت لگ رہا تھا مگر ان کو شاید مسئلہ ذہن میں نہیں تھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی کے ساتھ میں بچہ ہو اور اندازہ ہو کہ اس کے کپڑے خراب ہوں گے اس سے پھر فرش خراب ہوگا یا اس کو کوئی تقاضا ہو رہا ہے شدید چاہے کپڑے خراب نہ بھی ہوں تو اس کو فوراً جماعت توڑ دینی چاہیے بعض صورتوں میں آدمی کو نماز توڑ دینا ہوتا ہے نیت دوبارہ کرنی ہوتی ہے یہ ذہن میں نہیں ہوتا مثال کے طور پر سیل فون کی رنگ جو ہے نا بند کرنا بھول گئے آپ کرنا بھول گئے یا اس کو جو ہے نا وائبریشن پہ ڈالنا بھول گئے کچھ بھی ہوا اب وہ بجنا شروع ہو گیا اب یہ ذہن میں نہیں آتا ساتھیوں کہ بھائی نماز توڑو سلام پھیرو نماز نیت توڑ دو اپنی اس کے بعد میں اپنا فون صحیح کرو پھر دوبارہ نیت باندھو طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ اندازہ ہو کہ چھوٹے عمل میں آپ قابو میں نہیں لائیں گے اگر کوئی چھوٹے عمل سے اس کو قابو میں لا سکتا ہو تو پھر صحیح ہے چھوٹے عمل سے قابو میں لانے کا مطلب ایک ایکشن میں آپ نے کسی ایکشن سے اس کا بٹن دبا دیا آپ کو آئیڈیا ہے کہ کہاں ہے اس کا اور دبا دیا تو وہ خاموش ہو گیا تب تو صحیح ہے لیکن یہ کہ جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو نکال کے آپ کریں گے نماز ویسے بھی ٹوٹ جائے گی اور آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میری نماز نہیں ٹوٹی تو ویسا نہیں ہے مسئلہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا اور ایسا ہو جاتا ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی سے ایسے ظہور ہو گیا اور سارے مسلی ناراض ہو گئے بھائی ہر وقت نہیں ہوتا کسی سے ہر کسی سے نہیں ہوتا بعض وقت ہو جاتا ہے کہ آدمی کو یاد نہیں رہتا ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ امام سے بھی ہو جاتا ہے بعض وقت امام صاحب کو یاد ہی نہیں رہا سیل فون بند کرنا وہ امامت انہوں نے شروع کی اور شروع ہو گیا تو جو سستی کرتے ہیں وہ قابل مواخذہ ہیں لیکن اہتمام کرنے کے باوجود انسان سے ذہول ہوتا ہے انسان میں نسیان ہے بھول ہے اول الناس اول الناسل ہمارے یہاں بچپن میں سے پڑھایا جاتا ہے کہ جو لوگوں میں سب سے پہلا ہے نا وہ بھولنے میں بھی سب سے پہلا ہے جو انسانوں میں سب سے پہلا ہے یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام وہ بھولنے میں بھی سب سے پہلے ہیں تو انسان میں بھول اللہ نے رکھی ہے اور علماء نے فرمایا کہ اس میں بڑی مصلحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں ورنہ آدمیوں کو غم اگر یاد رہنے لگ جائے تو کوئی بھی کام نہ کر سکیں تو اس وجہ سے اللہ نے وہ بھول رکھی ہو جاتا ہے کبھی تو اس میں مسئلہ یہ ہے اس موقع پر نماز توڑ دینا رنگ آپ کی بج رہی ہے آپ نے سمجھا یہ قابو میں ویسے آئے گا نہیں دوسرے لوگوں کو حرج ہوگا اپنا نماز توڑ دو نیت تو کہ نیت دوبارہ کرنا کوئی زیادہ بہت بڑی غلطی نہیں ہوتی فقہ نے اس میں لکھا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا بھی اگر نقصان مال کا ہو رہا ہو آپ نیت توڑ دیں گے آپ کو اجازت ہے یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ نے نماز کی نیت باندھی اندازہ ہوا کہ کوئی آپ کے چپل اٹھا رہا ہے آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ نیت توڑ دیں اپنی چپل بچائیں پہلے نماز پھر پڑھ لیں گے نماز تو پھر مل جائے گی چپل نہیں ملے گا پھر وہ ایک آدمی دو منٹ آپ نے اور دیر کر دی تو وہ پھر آپ کے قابو میں نہیں آئے گا وہ تو یہاں تو خیر نہیں ہوتا ایسا لیکن کہیں بھی ایسا ہو سکتا ہے تو اس لیے نماز کو نیت توڑ دینا نیت توڑ کے معاملے کو صحیح کر لینا اس کے بعد میں پھر دوبارہ نیت باندھ لینا یہ طریقہ ہوتا ہے اور ویسے بچوں کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ بچے آ جائیں تو وہ کونے میں کھڑے ہو جائیں بیچ میں ہونے کے بجائے بچہ کونے میں ہو جائے وہ کونے میں کھڑے ہو جائیں اور تیسرا مسئلہ اس معاملے میں یہ ہے کہ 7 سال سے کم عمر کے بچے نہیں لانا 7 سال کے کم عمر کے بچے لانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچوں سے اور پاگلوں سے بچاؤ بہت لوگوں کو اس میں خلجان ہے وہ خلجان یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو حضرات حسنین آ جاتے تھے حضرت امام حسن اور امام حسین آ جاتے تھے اور کبھی کبھی تو آپ کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے تھے. آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے, آپ کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے تھے. آپ خطبہ دے رہے ہوتے تھے, اوپر ممبر پہ چڑھ جاتے تھے بچے وہ دونوں. تو لہذا بچوں کو لا سکتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ سینٹروں انٹروں میں چھوٹے چھوٹے بچے سب لوگوں کی نماز ستیہ ناش کرتے رہتے ہیں. ان کے پاس یہ استدلال ہے کہ حضرات حسنین آتے تھے. ان کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ حضرات حسنین سے اس کے اس عمل سے صحابہ میں کوئی بھی دلیل نہیں پکڑتا تھا. ابو بکر کے بچے نہیں آتے تھے, عمر کے بچے نہیں آتے تھے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ کے بچے, خلفاء راشدین کے بچے نہیں آتے تھے, عشرہ مبشرہ کے بچے نہیں آتے تھے. ان کے پاس اتنی عقل تھی کہ حضرات حسنین کے اس عمل سے یہ سبق لینا صحیح نہیں ہے. اسی وجہ سے بولتے نا, ایک من علم را دہ من عقل باید, ایک من علم کے واسطے دس من عقل چاہیے. وہ معاملہ دوسرا تھا. وہ معاملہ دوسرا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نانا تھے, بچے نانا کے گھر کو آیا کرتے تھے. نانا کا گھر مسلح کے پاس تھا. بھائی اب یہاں پہ مسلح ہے, یہاں پہ گھر ہے نانا کا, آئی بات سمجھ میں؟ نماز پڑھا رہے ہیں آپ, اس میں سے نکل کے آ گئے بچے, کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ پھر وہ سب کے پیارے تھے, دلارے تھے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاملہ تھا. اور ویسے ایک حدیث کا اصول بتا دوں میں آپ کو, اگر ایک بہت بڑی چیز ہے آپ کو بہت کام آئے گی, وہ یہ کہ اگر کسی حدیث میں کوئی بات پائی جاتی ہو, یعنی آپ کی بات میں آپ نے یہ فرمایا اور آپ کا کام الگ ہو, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور ایک یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تو محدثین کے پاس اصول یہ ہے کہ جو فرمایا وہ امت کے لیے ہے, جو کیا وہ حضور کے لیے ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ذہن میں رکھنے والا اصول ہے کہ اگر دو باتوں میں ٹکراؤ ہو جائے, آپ کے کام میں اور آپ کی بات میں, تو آپ کا جو کام ہے وہ آپ کے ساتھ اسپیشل ہے, چونکہ حضور کے ساتھ بہت سی خصوصیات تھیں, اور جو آپ کی بات ہے وہ امت کے لیے قانون ہے. تو امت کے لیے قانون میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پاگلوں اور بچوں سے مسجد کو بچاؤ. عمل میں یہ ہے کہ خود حضور کے دونوں نواسے جو ہے نا منا نماز کے دوران بھی ان کے پاس آ جایا کرتے تھے. صحابہ کو یہ بات معلوم تھی, اس وجہ سے حضرات صحابہ نے یہ استدلال نہیں کیا کہ ہمارے بچے بھی آ جائیں. چھوٹے بچوں کو لانے سے گریز کرنا, سات سال کے بچے لانا, سات سال سے ان کو لانا شروع کرنا, دس سال کے ہو جائیں تو تاکید کرنا, اور ظاہر ہے کہ واقعات جو ہوتے ہیں وہ کسی برا ماننے کے لیے نہیں ہوتے, تو برا نہیں ماننا. اس قسم کے واقعات اگر کسی کے ساتھ ہو جائیں, سات سال کے بچے سے بھی ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا طریق عمل یہ ہے جو میں نے بتایا. ایک اور مسئلے کا مذاکرہ کرنا ہے. ابھی ہمارے شاہد میاں نے اعلان کیا کہ بھائی ہم لوگ اچھا خاصا مارگیج دیتے ہیں. ایسے اس سے پہلے بھی بیان میں کوئی بات آ گئی تھی, تو باہر بازار میں ایک صاحب نے بات چلا دی کہ شریعہ بہت خودی مارگیج پہ ہے, تو کیا بینک کے سود کا مسئلہ لے کے بیٹھے میاں تم لوگ؟ سب صحیح ہے. بولے مارگیج جو ہے نا اس کی اردو قسط ہے. اب قسط سے کون واقف ہے؟ ہم بولے قسط باقی ہے قسط, تو آپ لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا بول رہے مولانا لوگ آئے. اس کی اور قسط جو ہے نا وہ شرعی بھی ہوتی ہے غیر شرعی بھی ہوتی. لفظ مارگیج جو ہے نا وہ صرف غیر شرعی معنی میں ہی بولا جاتا ہے. جب مارگیج بولتے ہیں تو یہ معنی نکلتے ہیں غالباً کہ بھائی جو سود دینا پڑ رہا ہے مہینے کو مہینہ. شریعہ بورڈ والوں نے جو یہ بلڈنگ خریدی ہے اس پر شرعی کمپلائن لون ہے, یعنی شرعی طریقے پر قرض لے کر یہ بلڈنگ خریدی گئی ہے. تو ہر مہینہ جو قسط دی جاتی ہے وہ شرعی اعتبار سے بالکل جائز والی قسط ہے, ناجائز والی نہیں ہوتی. وہ لون جو ہے وہ جائز والا ہے, اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو. بعض لوگوں نے اس سے پہلے بھی بات کہی, ان کی طرف سے بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں. البتہ اس سلسلے میں آپ لوگوں سے ایک مدد چاہیے, جو ہم چاہ بھی رہے تھے آپ سے ذکر کرنا, وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہے شرعی طریقے پر ہی دے رہے ہیں لیکن اسی طرح دیتے رہیں گے تو دو قسم کی دشواریوں میں ہم ہیں. ایک دشواری یہ ہے کہ ہم کو اس بلڈنگ کے دینے پڑتے ہیں 13,000 ہر مہینہ, اور وہ بلڈنگ کے جو کیلیفورنیا پہ جو ہمارے گلے میں آ گئی وہ اس وجہ سے آئی کہ پہلے اس سے معاملہ ہوا تھا, ایگریمنٹ ہوا تھا, بعد میں یہ بلڈنگ اچھی سستی مل گئی تھی, تو اس کو ہم کینسل کرنا چاہے تو کینسل نہیں ہو سکی, وہ تو اس کو لینا پڑا زبردستی, تو وہ بھی لے لی ہے, یہ بھی لے لی ہے. اس کو بیچنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ بکی نہیں, اور اگر کوئی اس کو خریدنا چاہے گا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں, چونکہ ہم ادارے پہ برڈن ڈالنا نہیں چاہتے زیادہ, لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس میں خود بھی تھوڑے پیسے آتے ہیں, کرایہ آتا ہے, تو بہت حد تک اس کا مارگیج اس سے نکل جاتا ہے, تھوڑے پیسے اس میں کم پڑتے ہیں زیادہ نہیں, مگر باعث مجموعی ہم کو 20-21,000 روپے ہر مہینہ, $21,000 ہر مہینہ اس قسط میں دینے پڑتے ہیں. اب ہر مہینہ 20-21,000 خالی اس میں دینے پڑے تو کسی مہینے میں ہوں کسی مہینے میں نہ ہو, کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں مسلمان کبھی خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, کبھی نہیں لے پاتے اپنے ہاتھ, خیر وہ تو اب الحمد للہ تعالیٰ وہاں ایک مسلح بھی چل رہا، مدرسہ بھی چل رہا، ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ساری وہاں پہ، اللہ کا شکر ہے، اور جمعہ بھی ہو رہا وہاں پہ، تراویح بھی ہو رہی ہے الحمد للہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ. لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 20,000 ہم کو ہر مہینہ دینے پڑتے ہیں. یہ 25 سال تک 20,000 ہر مہینے دینا آپ اندازہ کرو کہ آسان ہے کیا؟ نمبر دو یہ ہے کہ اگر ہم ایسے دیتے رہیں گے تو جتنے پیسوں کی یہ بلڈنگ لی ہے، جیسے یہ بلڈنگ 22 لاکھ میں لی ہے، اور یہ 22 لاکھ میں سستی ملی ہے بہت، اس لیے کہ اس سے ایک سال پہلے ہم لوگوں نے پوچھوایا تھا اس سے تو وہ 3.5 ملین میں راضی نہیں تھا، 35 لاکھ میں راضی نہیں تھا وہ بندہ. اور یہ اسی زمانے کی بات ہے جب قیمتیں ایک دم شوٹ پہ تھی، خوب بڑھی ہوئی تھی. ہم کو اسی زمانے میں اللہ کا کرم یہ ہو گیا کہ اگلے سال میں اس نے آفر کی کہ وہ 22 لاکھ تک دینے کو تیار ہو گیا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے عرفان بھائی وغیرہ کو کہ بڑی کوششیں ہیں اس میں ان لوگوں کی، تو انہوں نے ماشاءاللہ کوشش کر کے دلا دی تو 22 لاکھ میں ہم کو مل گئی. اس میں سے ہم 6 لاکھ تو اسی وقت دے دیا، 1 لاکھ اور تقریباً پھر گئے ہوں گے اس میں جو 2 سال سے ہم دے رہے ہیں قسطاں اس میں. اب 1.5 ملین کی یہ بلڈنگ ہے، اگر ہم وہ ہر مہینے کے اعتبار سے دیتے رہیں جو سسٹم ہے تو ہم کو یہ 44 لاکھ سے زیادہ پڑ رہی. ہر مہینے کے جو 13,000 جاتے جائیں گے تو اس میں اصلی تو پیسے کم ہوتے ہیں، زیادہ تو رینٹ ہی ہوتا ہے اس کا، یہ رینٹ ہے، اجارے کی بیس پر لی ہوئی ہے. اجارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہے بینک کی عمارت، یہ ہم اس کا کرایہ دے رہے ہیں، جب یہ پیسے ادا ہو جائیں گے تو وہ ہماری ہوگی. اس طریقے سے وہ اسلامیکلی بن جاتا ہے، شرعی اعتبار سے ہو جاتا ہے. اب جو ہم اس کو دے رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ پیسے ایک تو طویل مدت تک چلیں گے، دوسرا یہ کہ اس کی ڈبل قیمت ہو جائے گی. وہ پیسے ڈبل قیمت کون دیں گے؟ آپ ہی دیں گے. بظاہر کہ شریعہ بورڈ والوں کے ذمے تو پیسے ہیں نہیں، وہ تو امت سے ہی لے کے دیں گے، تو امت ہی پہ ڈبل کا برڈن ہے. تو ہم یہ چاہا جا رہا ہے، کمیٹی یہ چاہ رہی ہے کہ کچھ سمجھدار لوگ تھوڑا ہمیں اسٹریٹجی بنا کے دیں اس پر کہ ہم اس کو پیڈ آف کر دیں، 1 سال کے نشانہ بنا کے یا 2 سال کا نشانہ بنا کے. ماشاءاللہ ایک سے ایک تھنکر ہمارے پاس تھنکر موجود ہے، صرف یہی ہے کہ اہل اسلام جو ہے نا وہ تھنک ٹینک بناتے نہیں ہیں. پوری دنیا اپنے دنیاوی مقاصد اغراض کے لیے سمجھنے کے کام، سوچنے کے کام میں اپنا دماغ لگاتی ہے اور 100-100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس دماغ بہت ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتے ہیں. تو آپ حضرات سے ایک درخواست ہماری یہ بھی ہے کہ تھوڑا اس معاملے میں ورک کریں، خاص طور پر جو مالیات کے لین سے پڑھے لکھے ہیں، واقف ہیں، اس کی اسٹریٹجی بنائیں کہ یہ پیڈ آف ہو جائے. 1.5 ملین کی بات ہے، کوئی مسئلہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، قطرہ قطرہ دریا شود. ایک آدمی اپنا گھر 1.5 ملین کا پیڈ آف کرنا چاہے تو واقعتا بہت سوچنا پڑے گا اس کو، لیکن امت کی جائیداد اور اتنے سارے لوگ مل کے اگر اس کو جو ہے نا پیڈ آف کرنا چاہیں تو 1.5 ملین ایسی کون سی مشکل ہے، وہ زیادہ لمبا نہیں ہے، 1-2 سال میں بہت آسانی سے پیڈ آف ہو سکتا ہے. تو کسی کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آئے اور آپ سوچئے تو اس آئیڈیا کو تحریری طور پر لکھ کے ہمارے پاس دے دیجئے، ہم کمیٹی میں اس کو رکھ کے غور و فکر کرتے کہ بھائی اس طریقے سے جو ہے یہ کام قابل عمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. دعا بھی فرمائیے، چونکہ دعا بہت بڑی تدبیر ہے، اللہ ایسے ایسے راستے بعض مرتبہ نکالتے ہیں کہ گمان میں بھی نہیں ہوتا آدمی کے. آج سورہ بنی اسرائیل سے پڑھا گیا ہے، 15 پارا اور 16 پارا ختم کے تھوڑا سا پہلے تک تلاوت کیا گیا ہے. بنی اسرائیل کے شروع میں معراج کے واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے، جیسا کہ معراج کے موقع پر بھی اس کی تفصیلات تھوڑی آپ کو سنائی گئی تھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معجزہ پیش آیا ہے، اسپیشل معجزہ، وہ معراج کا معجزہ ہے کہ آپ کو جسم مبارک کے ساتھ، یعنی آپ کے جسمانی وجود کے ساتھ ساتھ آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، بیت المقدس سے، بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا. آپ کے ساتھ یہ معجزہ پیش آیا، بہت تفصیل سے موجود ہے. ایک تو سورہ بنی اسرائیل میں یہاں ایک ہے، وہ صرف ایک آیت میں ہے، اور ادھر سورہ نجم کے اندر کئی آیتوں میں اس کا بیان ہے. یہ معجزہ جو ہے نا قطعی ہے، چونکہ قرآن پاک میں ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا، غیر مسلم ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن پاک کے انکار سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. تو یہ بہت خاص معجزہ ہے، اور معجزہ دلیل نبوت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کا ثبوت ہے، اس کا پروف ہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں اس میں سے، اس کا ذکر شروع میں بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا عادت شریفہ رہے گی، اس کا بیان ہے کچھ. وہ کچھ جوڑ ایسا ہے اس کے ساتھ میں کہ اس کے اوپر علماء کرام نے، علم تعبیر والوں نے، علم ایک ہوتی ہے تفسیر اور ایک ہوتی ہے تعبیر. تعبیر کا مطلب اس کی باریکیوں میں جاتے ہیں نکات کے اعتبار سے. علم تعبیر والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह से जो बैतुल मुकद्दस ले जाया गया था फिर उसके बाद आसमानों पर ले जाया गया था, इसमें कुछ सीक्रेट हैं, इसमें कुछ राज हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मरकज अपने खास नूर का बैतुल्लाह बनाया है, मरकज अपने खास नूर का बैतुल मुकद्दस बनाया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह भी हवाले किया, आपको उसका मुतवल्ली बना दिया, चाबी आपके पास आ गई उसी, और बैतुल मुकद्दस भी हवाले किया, और फिर उसके बाद आपको आसमानों पर बुलाया गया। क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के मुअत्तमिम हैं, जो बड़े बुजुर्गों में से और औलिया अल्लाह में से गुजरे हैं, उनकी एक किताब है मकामात मुकद्दसा, बड़ी पढ़ने वाली किताब है, मगर वो हर एक के काबू में नहीं आती, वो यानी जरा बहुत क्या बोलते उसको मजामीन गहरे हैं बहुत ज्यादा, आदमी हर कोई आदमी समझ नहीं सकता और ज्यादा देर तक चल नहीं सकता उसमें, उसके अंदर इन हकायक को बहुत तफसील से बयान किया गया है। तो ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह से बैतुल मुकद्दस ले जाया गया, उसकी खास वजह यह है कि ये बताना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुकद्दस का भी मुतवल्ली बनाया गया, बैतुल्लाह का भी मुतवल्ली बनाया गया। बैतुल मुकद्दस बैतुल्लाह जिसके पास रहेगा दुनिया में इबादत का मरकज वो रहेगा, इबादत असली उसके पास होगी, इबादत सही उसके पास होगी, इबादत कामिल उसकी होगी, इबादत का मरकज बैतुल्लाह है और सियासत का मरकज बैतुल मुकद्दस है। तो जिसके पास बैतुल मुकद्दस होगा सियासत उसकी चलेगी, डोमिनेशन उसका होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह से बैतुल मुकद्दस ले जाया गया, बैतुल मुकद्दस ले जाके फिर आसमानों पे चलाया गया, और उसके फौरन बाद जो है बनी इसराइल के वाकयात का तज़किरा है, और फिर उसमें वाकयात का तज़किरा भी कुछ इस टाइप का है कि हम इस वक्त तुमको ढील दे रहे हैं, फिर तुम्हारी डोरी खींचेंगे, फिर तुमको ढील देंगे, फिर तुम जो है ना बहुत ज्यादा लोगों पर जुल्म और सितम करोगे। वो तारीख कुछ ऐसे अंदाज में बयान की गई है कि अगर समझदार आदमी उसको पढ़ता है ना तो वो मजामीन को ले लेता है कि अल्लाह पाक इसके बिहाइंड में क्या फरमाना चाह रहे हैं। अल्लाह शानों के कलाम के अंदर लिकुल लिजाह अल्लाह ताला के कलाम में सात सात मतलब होते हैं, एक मतलब है उसका, उसके अंदर एक मतलब है, उसके अंदर एक मतलब है, उसके अंदर एक मतलब है, उसके अंदर एक मतलब, सात मतलब होते हैं कुरान पाक के अंदर, मजामीन के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी बात रखी हुई है। तो ये जो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जो सूरत हाल बनाई हुई है मुसलमानों की मगलूबियत की, और सूरत हाल बनाई हुई है दुश्मनों के गालिब होने की, एक बड़ा राज ये है कि बैतुल मुकद्दस दूसरों के हाथ में है। जिस दिन बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथ में होगा तो मरकज इबादत जैसे इनके कब्जे में होगा तो मरकज सियासत भी उनके कब्जे में होगा, क्योंकि अल्लाह पाक के तजल्लियात और अनवारात की खसूसियात है अपने अपने तौर पर। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज का वाकया है जहां बहुत से सबक पाए जाते हैं, उसमें एक खास सबक यह भी पाया जाता है, बहुत लपेट के मैंने कुछ बात आपके सामने कही कहने की कोशिश की है, अल्लाह करेगा जहन आपका जाए वहां तक। एक बात यह बयान फरमाई गई है कि जो आदमी इस दुनिया में जिंदगी गुजारता है वो या तो दुनिया को अपने लिए तय करके चलता है कि मुझे दुनिया बस है, मैं दुनिया में कामयाबी मिल जाए, दुनिया में सक्सेसफुल हो जाऊं, दुनिया में मजे उड़ा लूं, दुनिया में मुसीबत से बच जाऊं, दुनिया में परेशानी से महफूज हो जाऊं। बाज़े ऐसे लोग होते हैं जो इस ज़हनियत के साथ में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, अपनी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, उनके कमाने का, उनके खाने का, उनके पढ़ने का, उनके बच्चों को पढ़ाने का, उनके रहने का स्टाइल का, सारी चीजों का मतमेह नजर यह है कि दुनिया मजे में निकल जाए। अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग इस ज़हनियत के साथ में रह रहे होते हैं तो जिसको हम चाहते हैं और जितना चाहते हैं उतना दे के फारिग कर देते हैं। सिर्फ ज़हनियत है, नियत का असर यह होगा कि देंगे तो हम वही जो हम चाह रहे हैं और उतना ही जितना हम चाह रहे हैं, लेकिन उसके इस चाहने और तय करने की वजह से हम यही फारिग कर देंगे उसको। सुम्मा जअलना लहू जहन्नम, फिर वो जहन्नम के लिए तय कर दिया जाएगा। नीयत जो है ना कितनी बड़ी चीज है, इरादा कितनी बड़ी चीज है, सोचने का अंदाज कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो आदमी इस दुनिया की जिंदगी का ही इरादा कर ले, हम जल्दी दे देंगे उसको, यानी दुनिया में दे देंगे उसको, मान अशाऊ जो हम चाहेंगे, लिमन नुरीदू जिसको चाहेंगे, मगर चूंकि उसने खुद ये तय किया हुआ है कि मुझे आखिरत से कोई लेना देना नहीं है, सुम्मा जअलना लहू जहन्नम, फिर जहन्नम उसके लिए मुतय्यन कर देंगे, यसलाहा मज़मूमन मदहूरा, वो उसमें दाखिल होगा इंतहाई जिल्लत के साथ। वमन अरादल आखिरा, اور ایک وہ آدمی ہے جس کے ذہن میں آخرت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، کل کے دن جہنم کے عذاب سے میں بچ جاؤں، اللہ کی پکڑ سے میں بچ جاؤں، میری آخرت کی زندگی صحیح ہو جائے، میری قبر کی زندگی صحیح ہو جائے، مرنے کے بعد کی زندگی میری کامیاب رہے، میرے بچوں کی کامیاب رہے، میری اولاد کی کامیاب رہے۔ تو کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ جو اس چیز کو طے کر کے چلے گا، اس کی ایکٹیویٹیز میں، اس کے کمانے میں، خرچ میں، بچوں کی تعلیم اور تربیت میں، نہج میں، زندگی گزارنے میں، مصروفیتوں میں وغیرہ وغیرہ میں۔ تو فرمایا کہ وسعالہ سعیہا، جو یہ طے کرے گا پھر اس کے لیے جیسی کوشش کرنا چاہیے ویسی کرے گا۔ یہ عجیب بات ہے، اوپر کے جملے میں یہ نہیں کہا جیسی کوشش کرنا ہے ویسا کرے گا، اس میں صرف طے کر لینا کافی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ یہ طے کرنے کے بعد میں کوشش کرنی ہوگی۔ وسعالہ سعیہا وہو مؤمن، اور ایمان اس کے پاس ہوگا، فاولائک کان سعیہم مشکورا، تو ایسے لوگوں کی جو کوشش ہے اس کی پوری قدر کی جائے گی، یعنی ہرگز ان کو مایوس نہیں کیا جائے گا آخرت کے اعتبار سے۔ اچھی نیت رکھنے والوں کو، آخرت کو اپنا مقصد بنانے والوں کو اللہ پاک مژدہ سنا رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں، البتہ کوشش کی شرط لگا رہے ہیں کہ جیسی کوشش کرنی ہے ویسی کرنی ہوگی۔ وسعالہ سعیہا کا جو جملہ ہے عربی کا، اس کی ایک خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوشش کی، نہیں، یہ کر رہے اللہ، یہ کر رہے اللہ پاک، اس کے لیے جتنی کوشش چاہیے اتنی کوشش، جیسی کوشش چاہیے ویسی کوشش، جب بولا جاتا ہے وہ جملہ وسعالہ سعیہا، تو پھر اس صورت میں اللہ پاک قدر فرمائیں گے۔ اور کل نمد ہاؤلا و ہاؤلا، باقیہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پالیسی کیا ہے، ہم ڈھیل دونوں کو دیں گے، دنیا چاہنے والے کو بھی، آخرت چاہنے والے کو۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ دنیا چاہنے والے کو کھینچ دیں گے ہم، ایسا نہیں ہوگا، آخرت چاہنے والے کو کھینچ دیں۔ کل نمد ہاؤلا و ہاؤلا، ہر ایک کو موقع دیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ امتحان کی جگہ ہے، موقع کی جگہ ہے، بہت سوچ بچار کے آدمی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بہت سوچ بچار کے آدمی کو اپنی زندگی کی مصروفیت طے کرنی ہوتی ہے، اپنے کھمانے میں، کھانے میں، خوشیوں میں، غموں میں، تقریبات میں، بچوں میں، بچوں کی تعلیم اور تربیت میں، کلچر میں، تمدن میں، سب چیزوں میں بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے، اس کو سمجھایا گیا۔ دوسرا ایک بہت اہم مضمون بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ بہت سے کچھ خصوصی معاشرتی احکام اور مسائل بیان فرمائے گئے، جیسے ایک تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی خصوصی تعلیم کئی جگہوں پر ہے قرآن پاک میں، یہاں سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، اور ان کے ساتھ ادب سے رہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو غصے میں نہیں آنا، ان کے ساتھ بات کرے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا، یعنی سینہ تان کے بھی نہیں رکھنا، اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی سمجھائی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب ماں باپ سے بات کرے تو تمہارا سینہ تنا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک قسم کا غرور سمجھ میں آتا ہے، بلکہ یہ حصے کو تھوڑا سا ایسا پست کر کے رکھنا، اور اف نہیں بولنا، یعنی کسی بات پہ ناراض ہو کے جھڑکنا نہیں، جھٹکنا نہیں، عربی میں، اردو میں جو اف کہتے ہیں، عربی میں اس میں اف کہتے ہیں، کہتے اف بھی ان کو نہیں بولنا، یعنی بری بات بولنا، گالی دے دینا، مخالفت کرنا، ہاتھ اٹھا دینا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ایسی ناگواری کی بات ان کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ تو ادب، تمیز، سلیقہ اور ان کے ساتھ خاص سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، پھر مسکینوں کے ساتھ، پھر مسافروں کے ساتھ۔ مسافر جو ہوتا ہے بعض مرتبہ بڑی عجیب و غریب کنڈیشن میں آ جاتا ہے، اپنے گھر کا بہت اچھا ہوتا ہے لیکن نئی جگہ پہ پہنچ کے کچھ ایسی صورت ہو جاتی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ ہم نے حج کے موقع پر بعد ایسے واقعات دیکھے ہیں لوگوں کے کہ بس کچھ بھی نہیں، سامان تو اٹھانے، احرام کے اندر جو کچھ بھی تھا، بیلٹ وغیرہ جو کچھ بھی تھا، وہ کسی نے بیلٹ ہی مار دیا۔ اب اسی میں اس کا پاسپورٹ بھی ہے، اسی میں پیسے بھی اس کے تھے، اسی میں ٹکٹ بھی اس کا تھا۔ صورتحال یہاں تک دیکھی گئی ہے کہ عمرہ کر کے سر منڈانے کے لیے 5 ریال نہیں ہیں اور گھر کا بہت مالدار ہے، ایسے وقت میں کس قدر مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ فرمایا گیا خصوصیت سے کہ مسافر کی بہت رعایت کرنا اور مسافر کے ساتھ سلوک اچھا کرنا، اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا، اور کنجوسی سے بھی اپنے آپ کو بچانا، بیلنس کرنا، نہ تو ایک دم آدمی کنجوسی کرے اور نہ ایک دم آدمی فضول خرچی کرے، اور اپنے آئندہ اولاد کو پالنے کے ڈر سے اولاد ہونے کو روکنا نہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا، ایک دو بچوں کے بعد میں بس یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز کافی ہے، اب دیکھا دیکھی سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ اگر بچوں کے پالنے میں پرابلم ہوتا ہے تو گیپ تو بڑھا دے سکتے ہیں آپ، تھوڑا سا ایک سال کا گیپ دے دیں، دو سال کا گیپ دے دیں کہ بھائی بچوں میں دو دو سال کا گیپ آ جائے، تین تین سال کا گیپ آ جائے، مگر یہ کہ دو تین بچوں کے بعد میں سلسلہ ہی ختم، ایک تو یہ کہ قدرتی طور پر سلسلہ بند ہو گیا، وہ ایک دوسری چیز ہے، ایک یہ کہ مصنوعی طور پر سلسلے کو روک دیا جائے، تو یہ بہت سخت گناہ ہے۔ بہت بری بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ متعدد موقع پہ فرمایا کہ دیکھو میری امت جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ مجھے خوشی ہوگی, اور جتنی زیادہ میری امت ہوگی کل قیامت میں سارے لوگوں میں اور سارے نبیوں کے سامنے فخر کروں گا. اس لیے تم شادی بھی کرو تو زیادہ بچے دینے والی سے کرو. یہاں تک ہے. اب زیادہ بچے دینے والی کو کیسے پہچانیں گے؟ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا اچھا سمجھاتے تھے اس کو. جب فرماتے تھے, جب نکاح کا بیان کرتے تھے تو اس میں حدیث پڑھتے تھے, تزوج الودود الولود, بچے دینے والے زیادہ اولاد جس کے پاس ہو سکے اس سے شادی کرو. تو اب سوال خود ہی کرتے تھے کہ بھئی زیادہ بچے والوں کو کیسے پہچانیں گے. تو عام طور پر دیہاتی انداز میں سمجھانے کا انداز تھا, دیہات والوں میں دین کا کام زیادہ کرتے تھے. فرمایا کہ جب تم مرغی خریدتے ہو تو زیادہ انڈے دینے والے کو خریدتے ہو نا. تو پوچھے ہاں کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ زیادہ انڈے دینے والے ہو, تو وہ کیسا پتا چلاتے ہو؟ وہ پتا اس کے اما بابا سے چلتا ہے, نسل سے پتا چلتا ہے کہ بھائی اب جس جگہ شادی ہو رہی ہے فرض کرو اس کے پانچ بہنیں پانچ بھائی چھ بھائی آٹھ بھائی ہیں, تو نو دس کا اگر وہ ہے کنبا تو ظاہر ہے کہ آپ ایسی کو شادی کر کے لاؤ گے اور روکو گے نہیں, تو نو دس تک تو جائے گا ہی جائے گا. یہ زیادہ اولاد کو زیادہ اولاد کی کوشش کرنا اس کو ترغیب دی. کو فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, فقر کے خوف سے پالنے کے ڈر سے کہ پالے گا کون, کیسے پالیں گے, کیسے اخراجات برداشت کریں گے. اس کی وجہ سے گھر میں اولاد کو کم کرنا نہیں ہونے دینا یہ بہت بری بات ہے. اور عورتوں کو اس معاملے میں تھوڑا سمجھانا چاہیے کہ وہ بادر ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں یہ جھنجٹ کون پالے. بدکاری سے روکنے کو فرمایا گیا خصوصیت سے کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ, کہ یہ ایک راستہ ہے, اس سے آدمی راستے پہ پڑ جاتا ہے دوسرے. ایک مرتبہ آدمی چلے جاتا ہے اس راستے پہ تو پھر رکتا نہیں, پھر وہ چلتا ہی رہتا ہے اس کا سلسلہ. اور اسی طریقے پر ناحق کسی کی جان مت لو. لا تقتل النفس التي حرم اللہ, کسی کی جان ناحق لو. چھوٹی چھوٹی سی دشمنیوں پہ معمولی سی دشمنیوں میں آدمی جان لے لیتا ہے کسی کی, اس کو منع کر دیا گیا ہے. ومن قتل مظلوما فقط جعلنا لوليه سلطانا, تو پھر قتل کے کچھ مضامین اور کچھ مسئلے اس کے ساتھ میں بیان فرمائے گئے ہیں. اگر کوئی یتیم خاندان وغیرہ میں ہو تو اس کے مال کے بارے میں بہت محتاط رہو. لا تقربو, اس کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. اگر اپنے مال میں اس کو ملا لیا یا خیانت کے ساتھ کچھ اس کا کھا گئے, زندگی بھر کے واسطے آپ کے مال میں بے برکتی ہو جائے گی, نحوست آ جائے گی, اور آخرت کا عذاب الگ ہے. اسے اگر یتیم کسی کے سرپرستی میں ہے اور اس کا مال اس کی وراثت کا آیا ہوا ہے ماں باپ سے اس کے, تو بہت احتیاط سے بہت کیئرفل ہو کے اس کے پیسے کو خرچ کیا جائے, اس کی تربیت کی جائے, اپنے جیب سے کچھ اس پہ پڑ جائے, اس کا کچھ کھا جائے, یہ بات بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہماری طرف سے کچھ لگ جائے یہ سعادت کی بات ہے, خوش نصیبی کی بات ہے. اس کا جو رکھا ہوا ہے ماں باپ سے وہ ہمارے استعمال میں نہ آئے, اس کا اہتمام آدمی کو کرنا ہے. اور کاروبار والوں کو خاص طور پر فرمایا گیا کہ وعدوں کو پورا کرنا. اس کو پوچھوں گا میں برابر, ان العہد کان مسئولا, وعدے کو پوچھوں گا کہ یہ وعدہ تم نے کیا تھا اس کو پورا کیوں نہیں کیا. اور یہ ہے کہ قیل جو ہے اور وزن جو ہے یعنی ناپ اور تول کا کاروبار کے اندر یہ پورا ہونا چاہیے, کہ جیسے آدمی لیتے ہوئے چاہتا ہے کہ اس کو خوب ملے برابر ملے, دیتے ہوئے بھی آدمی یہی چاہے کہ اس کو پورا ملنا چاہیے. سونے چاندی کے کاروباریوں کے پاس آپ جائیے, آج تک یہی بیماری ہے. آپ سونا خریدنے جائیے تو وہ ایک دام ہے, بیچنے جائیے تو وہ ایک دام ہے, میرے یہ اتنا ہو جائے گا. لینے جائیے کہتے ہیں ہزار روپے کا ہے, دینے جائیے کتنے کا, کہ یہ 500 روپے کا ہے. ارے بھائی یہ آپ ہی بتا رہے تھے کہ یہ 1000 روپے میں, بولے یہ بیچنے کی یہ قیمت ہے, خریدنے کی یہ قیمت, پورا آدھے کو آدھا گرا دیتے ہیں اس کو. اور یہ تفصیف کہلاتی ہے. اور حدیث شریف میں قرآن پاک میں آگے آئے گا کہ متففین جو ہے نا ان کے واسطے بڑی بربادی بڑی تباہی ہے. ایک بات یہ بیان فرمائی گئی کہ جو چیز معلوم نہیں ہے اس میں خاموش رہنا, اس میں رائے نہیں دینا کہ ایسا ہوگا, میرا گیس یہ ہے, میرا انداز یہ ہے, یا ایسا ہونا چاہیے, یہ مسئلہ تو ایسا ہونا چاہیے, میرے خیال میں ایسا ہوگا. لا تقفوا ما ليس لك به علم, جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس میں آپ خاموشی اختیار کر لیں. اس واسطے کہ سمع اور بصر اور فؤاد یہ سارے کے سارے پوچھے جائیں گے. چلنے میں آدمی عاجزی اختیار کرے. لا تمشي في الارض مرحا, اکڑ کے نہ چلو, اس لیے کہ تم کتنا بھی اکڑو گے زمین نہیں پھاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم میری زمین نہیں پھاڑ سکتے, انک لن تخرق الارض, زمین نہیں پھاڑ سکتے. کتنا کوئی آدمی اپنے زور سے پیر مارے گا. ولن تبلغ الجبال طولا, اور پہاڑ سے آگے اپنی ہائٹ نہیں نکال سکتے. کتنے بھی گولیاں کھا لو اور جانے والا ہارمون کھا لو کچھ بھی کھا لو, پہاڑ سے آگے اپنا ہائٹ نہیں نکال سکتے, زمین میری پھاڑ نہیں سکتے, تو بڑاپن کرنے سے حاصل کیا ہے؟ فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا, عاجزی سے چلنے کی عادت ڈالی جائے. یہ سارے کے ساری باتیں جو بتائی گئی ہیں یہ اللہ کے نزدیک بری اور ناپسندیدہ ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پھر بتائیے آپ کو کہ اس کے بعد ویسے مضامین اور بہت ہیں, پھر سورہ کہف بھی ہے جس میں خاص طور پر ایمان بچانے کی ترغیب دی گئی ہے. और ईमान बचाने के वास्ते अगर इंसान को पहाड़ों में भी जाके अपनी जिंदगी गुजारनी पड़े जैसा कि असहाब कहफ ने किया था, तो ईमान बचाए आदमी किसी तरीके पर चाहे उसको पहाड़ों में जाके जीना पड़े। उसी लिए है सूर्य कहफ असल में, और सूर्य कहफ को पढ़ने वाले को दज्जाल के फितने से बचने की जो बशारत दी गई है उसका मजमून भी वही लिखा है उलमा ने, कि उसके मजमून में ये बात समझाई गई है कि तौहीद पर कायम रहना, ईमान पर कायम रहना। ईमान पर मुसीबत के हालात अगर आ जाएं तो ईमान किसी भी कीमत में बचाया जाएगा, जान की, माल की, इज्जत की, इन तीनों चीजों की परवाह नहीं की जाएगी, ईमान की परवाह की जाएगी। असहाब कहफ ने इन तीनों चीजों की परवाह नहीं की, अपने ईमान की परवाह की, और उस ईमान को लेकर कहफ में चले गए, पहाड़ियों में चले गए। उन पहाड़ियों में जाने की वजह से अल्लाह पाक ने उनकी खास मदद फरमाई और उनके ईमान को बचा लिया। फिर अल्लाह ताला ने उनको महबूबियत दी, मकबूलियत भी अता फरमा दी। वो मजमून सूरह कहफ में तफसील से शुरू में बयान किया गया है, फिर आखिर में कुछ और मजामीन है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुंतफा फरमाए। اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ولنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے يا الله ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے يا الله ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے يا الله ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ بقیہ روزوں کو آسان فرمائیے، بقیہ تراویح کو آسان فرمائیے، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، روزے پورے احترام اور تقدس کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیے، حلال غذا کے ساتھ یا اللہ سحر اور افطار کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساعت دن اور رات کی قدر کرنے والا ہمیں بنا دیجیے، پورے انوارات اور برکات جو رمضان مبارک کے ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائیے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، امت مسلمہ سے رنج و غم و مصیبت و پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، اے اللہ جو جو مسلمان جہاں جہاں جس مصیبت و پریشانی میں ہے مولا اپنا فضل خاص فرمائیے، غیبی تائید کو شامل حال فرما دیجئے، آسمان سے مدد اتار دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اپنے حبیب کی امت پر فضل فرما دیجئے، ان کے حوصلے توڑ نہ دیجئے، اے اللہ ان کے دل بہت پہلے سے ٹوٹ چکے ہیں، پروردگار اپنے فضل و کرم سے دلوں کے جوڑ کا اور خوشی کا کچھ سامان فرما دیجئے، دشمنوں سے پوری پوری حفاظت فرمائیے، حاسدوں سے حفاظت فرمائیے، سحر اور آصف سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے، نظر بد سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائیے، ہمارے جن ساتھیوں کے کاروبار میں اونچ نیچ ہو گیا ان کو ترقی نصیب فرمائیے، جن کے کاروبار میں ترقی ہے ان میں برکت عطا فرمائیے، اور ان کو مبارک دین کی خدمت کے لیے لگانے کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائیے، اور سارے مسلمانوں کو دین کی بھرپور فکر کرنے والا بنا دیجیے، اور ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرما دیجیے، دین کا ماحول بنا دیجیے، اور ہمارے جو دنیا کے مسئلے اور حاجتیں اپنے فضل سے ان تمام کو پورا فرما دیجیے، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔